أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد سورة مباركة طه آيات نمبر 87 سے آيات نمبر 97 87 سے 97 بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جبکہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو حتوت پر سے پیچھے سامری کی باتوں میں آ کر گوسالہ پرستی یعنی ایک بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی. آیت کے الفاظ سے اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جناب موسیٰ علیہ السلام پہنچے, ان کے پیچھے پیچھے کچھ منتخب افراد جو قوم بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے وہ پہنچے. یہاں پر جو مدت تھی وہ 30 دن سے 40 دن ہوئی, اور اس دوران بنی اسرائیل سامری کے اس ٹریپ میں آ گئے کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے توحید سے انحراف کرتے ہوئے شرک کو اختیار کر لیا اور بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. اس موقع پر جناب موسیٰ علیہ السلام انتہائی غضبناک ہو کر واپس پلٹے ہیں اور قوم کو سخت تنبیہ کرنا شروع کی. تو انہوں نے جملہ کہا کہ کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا, کیا یہ مدت بہت طولانی تھی, یعنی یہ تمام تر باتیں نہیں تھی, تمہارے رب نے تم سے بہت اچھا وعدہ کیا تھا, نہ ہی یہ مدت کوئی بہت طولانی تھی. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کہ کیا تم نے کوئی ایسا ارادہ کر لیا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو جائے, یعنی تمہاری حرکت بتا رہی ہے کہ گویا تم یہ چاہ رہے تھے کہ تم پر خدا کا غضب نازل ہو جائے, ورنہ اتنے صریح انحراف کی کوئی گنجائش موجود نہیں تھی کہ تم میرے وعدے کی خلاف ورزی کرتے جو میں نے تم کو سکھایا تھا. اب ان کا جو جواب ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو وعدے کی خلاف ورزی کی تو وہ از خود نہیں کی. اب ظاہر ہے کہ اس قوم کا یہ طریقہ تھا کہ ان کا جرم ایکسپوز ہو چکا ہے اور اب وہ اس جرم کا بار کسی اور کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں. بے شک سامری نے جو کچھ کیا وہ ان کے لیے ایک ٹریپ کی حیثیت رکھتا تھا, مگر خود ان کا انحراف بہت بڑا تھا. یعنی بالکل وضاحت اور صراحت کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے شرک کو اختیار کر لیا اور بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. تو یہاں پر انہوں نے اپنے طور پر اس پورے وزن کو, اس پورے بوجھ کو, اس پورے جرم کو شفٹ کرنے کی کوشش کی سامری کی طرف. وَلَكِنَّهُمْ مِلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ, اب وہ اس کو ایلیبریٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. ہوا یہ کہ ہم لوگ جو زینت قوم یعنی فرعون والوں کے جو زیورات تھے ان کو اٹھا کر لایا چکے تھے وہ ہمارے ساتھ ساتھ تھے. یعنی یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں پر جب فرعون والے غرق ہو گئے تو پیچھے جو ان کے بہت سارے سامان رہ گئے تھے اس میں ظاہر ہے کہ ان کا سونا بھی تھا, اور فرعون کا سونا کم تو نہیں ہوگا, تو وہ تمام تر چیزیں جس کو وہ قوم زینت کے طور پر استعمال کرتی تھی اس میں گولڈ وغیرہ, اس کو ہم لے آئے. تو قذفنا اور اس کو ہم نے ڈال دیا. ڈال دیا سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے تو یہاں پر اس کو الگ سے ہی ڈال دیا تھا, اور ایک یہ ہے کہ نہیں, ہم نے بھی وہ کام کیا کہ جو سامری نے ہم سے یہ کہا, تو ہم نے بھی اس کو کٹھاری میں ڈال دیا کہ جہاں پر وہ سونا پگھلے اور پھر اس کو گوسالے کی صورت دی جا سکے. تو کذالک القى سامری, اور اس طرح سے سامری نے ایک طرح ڈالی. ایک تو یہ ہے کہ سامری کا جو پورا پلان تھا اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ سامری نے اس طریقے سے کیا کہ وہ پورا سونا جو ہے پگھلا کر اس کو بت بنانے کی طرف ہمیں راغب کیا, اور بالآخر ہم نے بھی یہی کام کر ڈالا. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار, تو پھر سامری نے ان کے لیے ایک مورت, ایک مجسمہ, ایک آئیڈل اس طرح کا تیار کیا کہ جو اس بچھڑے کی مورت کی حیثیت اور اس کا شیپ رکھتا تھا. لہو خارون, اور اس کے لیے آواز بھی تھی, گائے کی آواز اس میں سے آتی تھی. اچھا, گائے کی آواز سے مراد کیا ہے؟ کہ اس کو بنایا اس طرح سے کہ اس کے اندر سے جب ہوا پاس ہوتی تھی تو آواز سے آنے لگتی تھی اور وہ گائے کی آواز سے مشابہ ہوتی تھی. تو انہوں نے اس کو اس طریقے سے جو پریزنٹیبل فارم میں دیکھا تو ان کو اس طرح سے ٹریپ کیا گیا. فقالوا هذا الهكم و اله موسى فنسيا, تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تمہارا بھی خدا ہے اور موسیٰ کا بھی خدا ہے, اور وہ لوگ بھول گئے. یعنی انہوں نے بچڑے کے اوپر پروردگار عالم کو منتبک کیا، یہی بہت بڑا شرک تھا، اور بھول گئے یعنی جو موسیٰ علیہ السلام نے پیغام دیا تھا اس پیغام کو انہوں نے فراموش کر دیا. افلا یرون، کیا وہ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے، الا یرجع الیہم قولا، کہ ان کی کسی بات کا بھی یہ جواب نہیں دیتا. ایک بے معنی سی آواز ہے، اس آواز کا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، مقابلہ ہو سکتا ہے کہ جو انتہائی وزین ہو، بامانی ہو، جس میں ان کے مشکلات کا حل ہو، مستقبل کے لیے گائیڈ لائن ہو، قیامت میں کامیابی اور نجات کیسے مل سکتی ہے اس کا پورا خاکہ اور ہدایت نامہ ہو، اس کو اس کے ساتھ کیسے کمپیر کیا جا سکتا ہے. پروردگار عالم انہیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے. وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، نہ ان کے لیے کسی نقصان کا اس کے پاس اختیار ہے اور نہ ہی کسی فائدے کا، تو پھر یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اب یہاں پروردگار عالم نے خود حضرت ہارون علیہ السلام کی صفائی پیش کی کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو جناب ہارون علیہ السلام کا سٹینڈ کیا تھا. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هارون، ان سے ہارون نے یہ کہا، من قبل، پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یا قوم انما فتنتم بھی، کہ اے میری قوم تمہارا امتحان لیا گیا ہے. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ، اور تمہارا رب جو ہے وہ یقیناً خدا رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، تو میری اتباع کرو اور میری بات کی اطاعت کرو، یعنی میرے نقش قدم پر چلو اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو فالو کرو. مگر کیا اس قوم نے اس بات کو قبول کیا؟ یہاں پر پھر ایک مرتبہ غور طلب بات ہے کہ جو سامری ہے وہ ان کو گمراہ کر رہا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے امتحان ہے کہ ایک طرف ہارون ہے اور ایک طرف سامری. ہارون علیہ السلام انہیں متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ تمہارا امتحان ہے، دیکھ لو، اگر تم نے میری اتباع نہیں کی اور تم نے میرے امر کی اطاعت نہیں کی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. اور دوسری طرف سامری ان کو گوسالہ پرستی کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور ان لوگوں نے اس امتحان میں ناکامی اس طرح سے حاصل کی کہ ہارون کا ساتھ چھوڑ دیا اور سامری کی باتوں میں آ گئے. یہیں سے ہمیں ایک بات اور سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت مختصر سی مدت کے اندر ایک پوری قوم یا اس کی ایک اکثریت جو ہے وہ حق اور حقیقت کا راستہ چھوڑ دیتی ہے. ہارون وقت انہیں بلاتا رہتا ہے لیکن وہ ہارون علیہ السلام کو خود کمزور بنانے کے درپے ہوتے ہیں، اور اس کی وہ تمام تر خدمات ان کے پیش نظر نہیں رہتی. جناب ہارون علیہ السلام ان کے درمیان کوئی نئی شخصیت نہیں تھے. ہارون علیہ السلام اس وقت سے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام پھر ان کے دربار کے اندر پیغام سنا رہے تھے، اس وقت سے جناب ہارون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھے. خود جناب ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں اپنا وزیر کے طور پر پروردگار سے مانگا تھا، اور پروردگار عالم نے عطا کیا تھا. یہ ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں یہاں پر بھی اور اس کے علاوہ دیگر آیتوں کے اندر بھی. مگر آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ عرصے کے لیے، چند دنوں کے لیے غیبت میں جانے کی وجہ سے یہ نتائج سامنے آ جاتے ہیں. تو کبھی بھی اس طرح کی خوش گمانی کی گنجائش نہیں ہے کہ قوم اگر فی الحال بظاہر راہ راست پر آ گئی ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام جیسی کسی شخصیت کے چلے جانے کے بعد بھی وہ راہ راست پر رہے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں افراد تھے کہ جنہوں نے گوسالہ پرستی قبول کر لی، اور چند ہزار افراد تھے کہ جو ہارون علیہ السلام کے ساتھ رہے اور ان کو بھی قوم والے قتل کرنا چاہتے تھے. یہاں پر ہمیں اس حدیث کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی، تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ جو ہارون کی موسیٰ سے تھی. الا انہ لا نبی بعدی، مگر صرف اتنا فرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو جس طرح سے نبوت کے علاوہ جناب ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اتنی رحمتیں اور رضیتیں اور ان کا سامنا کیا ہے، اسی طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے مرتبہ و مقام کو بھی نظر انداز کیا گیا، اور چند سلمان صفت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان افراد کے سوا اکثر افراد نے اس حق میں کہ جو جناب ہارون علیہ السلام کی طرح سے امیر المومنین کا تھا کہ ان کی اتباع کی جاتی، ان کی اطاعت کی جاتی، اس سے وہ منحرف ہو گئے، اور جس کا اشارہ نہج البلاغہ کے اندر بھی امیر المومنین نے خطبہ شکشی کیا اور دیگر خطبوں کے اندر فرمایا ہے. قالو، تو اب یہاں پر آگے بات بڑھتی ہے کہ ان لوگوں نے ہٹ دھرمی کے ساتھ یہ کہا کہ لن نبرح علیہ عاکفینا، ہارون کی بات کو نظر انداز کر دی اور کہنے لگے کہ ہم تو برابر لگے رہیں گے اسی کی عبادت میں، عاکفینا حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ ہمارے پاس پلٹ کر آئیں۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، اب پروردگار عالم نے تم کو یہ اسی لیے پہلے ہارون علیہ السلام کی صفائی پیش کی کہ ہارون علیہ السلام کا بہت مضبوط موقف تھا، اور یہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام اس سچویشن کی گریویٹی کو گویا سمجھانے کے لیے یہ بتاتے ہیں کہ ان کا ہارون علیہ السلام کو مخاطب کر کے انتہائی سخت رویہ، تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ بنی اسرائیل والوں نے کتنا غلط کام کیا ہے۔ قال یا ہارون، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہارون ما منعک، تمہیں کون سا امر مانے تھا؟ اذ رأیتہم ضلوا، کہ جب تم نے دیکھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، اللہ تتبعن، کہ تم میرے پیچھے پیچھے نہ چلے آئے، افعصیت امری، کہ کیا تم نے میری بات کی مخالفت کی ہے، یعنی کیا تم نے بھی میری اتباع نہیں کی؟ ایک تو یہ بات کہی گئی کہ میرے پیچھے پیچھے نہ چلے آئے، یعنی طور پر کیوں نہ چلے آئے، اور ایک یہ کہ نہیں کیا تم نے بھی میری اتباع نہیں کی، تو زیادہ بہتر لگتا۔ تو جناب ہارون علیہ السلام نے کہا قال یا ابن ام، کہ اے میرے ماں جائے، لا تاخذ بلحیتی بلحیتی ولا دراسی، میری داڑھی اور میرے سر کو نہ پکڑے، یعنی مجھے ملامت مت کرے۔ یہ محاورہ بھی ہو سکتا ہے اور حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ جس موقع پر جناب موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے تھے، تو ممکن ہے ایک ہاتھ ان کا حضرت ہارون کی داڑھی پر ہو اور ایک ہاتھ ان کے سر پر ہو، اور عین ممکن ہے کہ ایک محاورہ ہو کہ جس کے ذریعے سے یہ سمجھایا جا رہا ہو کہ آپ مجھے ذمہ دار نہ قرار دیں، انی خشیت ان تقولا، کہ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ آپ یہ کہیں گے فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا، ولم ترقب قولی، اور میری بات کا خیال نہ کیا، یعنی میں نے کم سے کم اس موقع پر جو بیان کرنا تھا وہ بیان کر دیا، ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر ظاہر ہے کہ ان کو گن پوائنٹ کے اوپر یا فورسفلی مجبور کر کے راہ راست رکھنا یہ کہاں میرا ذمہ ہو سکتا ہے، اور میں یہ ڈر رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو انٹیکٹ ہے وہ کم سے کم یہ متفرق نہ ہو جائے۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے جو اصل مجرم ہے اس کو مخاطب کیا اور کہا قال فما خطبک یا سامری، کہ اے سامری تیرا کیا معاملہ تھا؟ قال سامری نے کہا بصرت بما لم یبصروا بہ، کہ میں نے وہ دیکھا جو ان لوگوں نے نہیں دیکھا، فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، تو پھر میں نے لے لی ایک مٹھی خاک رسول کے آثار میں سے، وہ رسول کے آثار میں سے ایک مٹھی خاک، اور وہ کیا دیکھا اس کے بارے میں مشہور خواب یہی ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام، کیونکہ وہ بھی نمائندہ پروردگار ہونے کے اعتبار سے رسول کہلائے، تو ان کو سامری نے دیکھا تھا، ان کی سواری کو دیکھا تھا، اور اس سے انہوں نے جو آثار تھے جو جناب جبریل جہاں سے گزرے تھے، ایک مٹھی خاک اس نے وہاں سے اٹھا دی تھی، پر نبض تو اس کو میں نے ڈال دیا، کہاں ڈال دیا؟ تو وہی کہ جو گوشالہ بنایا تھا اس کے اندر ڈال دیا، تو ایک تو اس کی بناوٹ کہ جس کی وجہ سے آواز سے کچھ پیدا ہو رہی تھی، اور ایک یہ جو ایک مٹھی خاک اس نے لی تھی اس کا کچھ اثر کہ جو جناب جبریل علیہ السلام کی معنویت تھی، لیکن بہرحال اس آواز کے کوئی ایسے الفاظ نہیں بن رہے تھے، مگر بہرحال ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور ایسا ہی میرے نفس نے مجھے سکھایا۔ قال اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی عدالت کے اندر فوراً سامری کو سزا سناتے ہیں، اور تین باتیں اس کے اندر، فَذْهَبْ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جا تو نکل جائے یہاں سے، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، باقی زندگی تیری اس انداز سے گزرے گی، اَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، کہ تو یہ کہے گا لا مساس، لا مساس یعنی کوئی مجھے چھوئے نہیں، یہ ایک سزا تھی، سوشل بائیکاٹ تھا۔ اور بعض تفسیر کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدعا سے سامری کو ایک ایسی بیماری ہو گئی کہ اگر کوئی قریب آئے اور چھوئے تو خود اس کو بھی یہ چھوت کی بیماری لگ جاتی تھی، لہذا لوگ ویسے ہی اسے دور رہتے تھے، اور خود یہ بھی بولنے پر مجبور ہوتا تھا کہ لا مساس، کوئی مجھے چھوئے نہیں، بظاہر اگر کوئی چھوئے تو خود اس کو بھی بہت زیادہ اذیت ہوتی تھی۔ تو ایک تو سزا یہ ہو گئی، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور ایک وعدہ گاہ ہے کہ جس کے خلاف نہیں ہوگا، یہ بظاہر قیامت کے عذاب کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد تیسری سزا یہ دی گئی، وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ، اب ذرا اپنے خدا کو دیکھ، الذي ظلت عليه عاكفا، کہ جس کی تو عبادت میں لگا ہوا تھا، لنحرقنه، ہم اس کو یقیناً جلا ڈالیں گے، ثم لننسفنهم، اور پھر ہم اس کو بہا دیں گے، فی الیم میں، دریا میں، نصف خاک بنا کر، یعنی ہم اسے تیری نظروں کے سامنے ختم کر دیں گے۔ ظاہر ہے کہ جسے اس نے اس طرح سے بنایا تھا اس کا اس کی نظروں کے سامنے خاک میں تبدیل ہو جانا اس کے لیے ایک اذیت کا باعث تھا. تو یہ تین تین عذاب اس کے سامنے آ گئے. ایک وہ جو مستقبل میں آئے گا یعنی قیامت کا, ایک جو فوری آ گیا کہ جس کے نتیجے میں اس کا سوشل بیکورڈ بھی ہو گیا, اور تیسرا یہ کہ جس کو اس نے بنایا تھا اس کی ایجاد اس کی بدعت کو اس کے سامنے جلا کر خاک کر دیا گیا. آیت نمبر 97 پر یہ سفر مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارکہ طٰہٰ آیت نمبر 98 سے آیت نمبر 113 سے 113 ارشاد پروردگار ہوتا ہے انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو, تم لوگوں کا اصل خدا تو بس اللہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں. وسع کل شیء علما, اور ہر شے پر علم کے اعتبار سے وہ حاوی ہے. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ گزشتہ صفحے کا اختتام ہوا تھا سامری کی سزا پر, کہ جہاں اسے بھی ایک سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا, قیامت کے دن کے عذاب کی بھی اسے وعید سنائی گئی, اور پھر اس کے سامنے اس کے خود ساختہ مزعومہ سیلف ایزیومڈ خدا کو یعنی اس گوسالہ کو, اس بچھڑے کو جس کا مجسمہ اس نے بنایا تھا, اسے اس کے سامنے جلا کر خاکستر کر دیا گیا اور دریا کی موجوں میں اسے بہا دیا گیا. تو اب یہاں پر اعلان ہو رہا ہے کہ تمہارا جو خدا حقیقی ہے وہ تو بس اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے, اس کا علم ہر چیز کے اوپر حاوی ہے. ذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق, اسی طرح ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں خبریں وہ کہ جو گزر چکی ہیں, یعنی ماضی کے اندر بہت سے واقعات ہوئے اور وہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. وقت آتیناک من لدنا ذکرا, اور ہم اپنے پاس سے بھی آپ کو ایک یادداشت ایک نصیحت عطا کرتے ہیں, یعنی ماضی کے جو واقعات ہیں وہ بھی ہم نے بیان کیے, اس کے اندر بھی نصیحت تو ہے ہی, اور اسی طریقے سے ہم آپ کو اس موجودہ قرآن کے اندر بھی جو بہت سی جدید باتیں ہیں جو نئی باتیں ہیں اور نئے اسلوب کے ساتھ ہیں ان کو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ یاد دہانی بن جائے نصیحت بن جائے. من اعرض عنہ, اور جو اس سے اعراض کرے گا منہ پھیر لے گا توجہ نہیں دے گا, فإنه يحمل يوم القيامة وزرا, تو وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھانے والا ہوگا. یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے, دنیا میں ہم نے یہ نصیحت دے دی اور آپ کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا دی, تو ظاہر اس لیے تو نہیں پہنچائی تھی کہ یہ اس کو نظر انداز کر دے, یہ گائیڈ لائن تو ہے ہی اس لیے کہ یہاں پر وہ آخرت کے لیے سامان فراہم کر لیں, اور اگر انہوں نے وہ نہیں کیا تو اس کا نتیجہ یہی ہونا ہے کہ پھر ان کے اوپر بد عملی کا, برے اعمال کا اور اچھے اعمال نہ کرنے کا, ایمان سے دور رہنے کا بوجھ ہوگا. خالدین فی ہے کہ جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, یعنی اس بوجھ کے ساتھ جہنم میں ان کو ہمیشہ رکھا جائے گا. وساء لہم یوم القیامۃ حملا, اور کتنا برا ہے قیامت کے دن اس بوجھ کا اٹھانا ان کے لیے. یوم ینفخ فی الصور, وہ دن کے جس میں سور پھونکا جائے گا. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا, اور ہم مجرموں کو محشور کریں گے اس دن نیلی آنکھوں کے ساتھ. تو ایک تو یہ کہا گیا کہ اس دن سور پھونکا جائے گا, یہ ہم پہلے بھی بات دیکھ چکے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ سور دو ہیں, کہ ایک وہ کہ جس کے ذریعے سے گویا دنیا کے خاتمے کا اعلان کر دیا جائے گا, اور دوسرا سور کہ جس کے بعد لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور گویا برزخی زندگی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا, اور میدان محشر میں وہ سب جمع کر دیے جائیں گے. یہ بغل یا الارام کی طرح سے ہوگا, جس کی صحیح کیفیت تو جب یہ ہوگا اسی وقت سمجھ میں آئے گی. جناب اسرافیل علیہ السلام جو کہ ملائکہ میں سے ایک فرشتے ہیں, اور ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سور پھونکے. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا, اور دن ہم مجرموں کو اس عالم میں محشور کریں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی. ظاہر ہے کہ اس نیلی آنکھوں کے ساتھ حسن کا تو کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بدصورتی اور جو اس وقت بدحواسی ہے اس کی منظر کشی ہے کہ ان کی یہ کیفیت ہوگی کہ چہرے بالکل بے رونق ہوں گے، بے نور ہوں گے. یتخافتون، وہ چپکے چپکے آپس میں کہتے ہوں گے، بینہم آپس میں، ان لبثتم الا عشرا، کہ تم تو بس دس دن ہی رہے. اب چاہے یہ دنیا کی زندگی ہو چاہے برزخ کی زندگی ہو، مگر جو قیامت کی ہولناکی ہے اس کے مقابلے میں انہیں وہ دنیا کی زندگی یا برزخ کی زندگی 10 دن کی محسوس ہوگی. نحنو عالم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں اسے جو یہ کہتے ہیں. از یقولو امثلہم، جب ان کا سب سے سمجھدار کہے گا، طریقتاً سب سے سمجھدار شخص کہے گا، ان لبثتم الا یومن، کہ تم تو بس ایک ہی دن رہے. یعنی اس دنیا کی زندگی کی مختصر مدت کو سمجھانے کے لیے یہ گفتگو ہو رہی ہوگی، کہ کوئی اسے 10 دن سے تعبیر کر رہا ہوگا اور دوسرا یہ کہہ رہا ہوگا کہ 10 دن تو پھر بھی کچھ زیادہ ہوتا ہے، تم تو بس ایک ہی دن کی طرح دنیا میں رہے، یعنی اتنی مختصر تمہاری دنیا کی زندگی تھی. اور ابد الآباد کے مقابلے میں واقعاً اس دنیا یا برزخ کی زندگی اتنی ہی مختصر محسوس ہونی بھی چاہیے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور وہ آپ سے پہاڑوں کے متعلق پوچھتے ہیں. وَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تو کہہ دیجئے کہ انہیں میرا پروردگار بالکل سرما کر دے گا، یعنی یہ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ دھواں دھواں ہو جائیں گے، یہ بالکل پاؤڈر بن جائیں گے. وَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور خدا انہیں بالکل چٹیل میدان بنا دے گا. یہ جملہ خود بتاتا ہے کہ کسی نے سوال کیا تھا جس کے جواب میں یہ بتایا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن اس وقت کیفیت کیا ہوگی ان پہاڑوں کی وہ سمجھائی جا رہی ہے. لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ تمہیں اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نظر آئے گا اور نہ ہی کوئی بلندی نظر آئے گی. یعنی زمین جو ہے بالکل چٹیل میدان، تو اس کے اندر ہمواری ہے اور اونچ نیچ بھی ختم ہو گئی، ایک وسیع میدان کسی کیفیت بن چکی ہے. یوم اذن یتبعون الداعی، وہ دن کے جب پکارنے والا پکارے گا تو وہ پکارنے والے کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. داعی کون ہے؟ اس سے مراد مفسرین میں سے بعض نے جناب اسرائیل ہی کو لیا ہے، کہ وہ جو سور پھونکا جائے گا تو سور کا پھونکنا گویا ان کا پکارنا ہے، اور پھر جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ان کے پیچھے سر جھکائے ہوئے چلتے چلے جائیں گے. لا عوج لہ، اور کسی قسم کا انحراف نہیں کریں گے. وَقَشَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اور سب کی آوازیں مدھم پڑ جائیں گی خدا رحمان کے سامنے. اب کون بولے گا وہاں پر؟ اختیار ختم ہو چکا، محدود اختیار تو دنیا کی حد تک تھا، آخرت میں وہ ختم ہو چکا. فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، تو تم نہیں سنو گے مگر قدموں کی چاک. تو بس لوگ چلتے ہی چلے جا رہے ہیں، تو گویا قدموں کی چاک کی آواز آ رہی ہے اور بس. یومئذٍ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن، اس دن کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، ہاں مگر وہ کہ جسے خدا رحمان نے اجازت دی ہو. تو ظاہر خدا کا اجازت دینا بغیر وجہ کے تو نہیں ہوگا، وہ خدا کے منتخب افراد ہوں گے کہ جنہیں خدا یہ اذن اور اجازت عطا کرے گا. من جملہ آیتوں میں سے یہ آیت بھی شفاعت کے ثبوت میں پیش کی جانی چاہیے، کہ مطلقاً شفاعت کا انکار قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف ہے. ایک شفاعت کا عقیدہ جو عیسائیوں کا تھا، جو کفارے کا عقیدہ، کہ جس میں مسیح علیہ السلام کے سولی پر چڑھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ سب کے سب بخشے گئے، ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، مگر مطلق شفاعت کا انکار کر دینا یہ بھی اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. ایک مشروط شفاعت ہے، من الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اذن پروردگار کے ساتھ شفاعت، کہ جس میں خدا رحمان کی طرف سے اجازت ہو. ورضی اللہ قولہ، اور خدا جس کے کہنے سے راضی ہو. تو جس کے کہنے سے خدا راضی ہوگا، پھر پروردگار اس کی شفاعت کو یقیناً اکموڈیٹ کرے گا، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ یہ وہ ہے کہ جسے پروردگار عالم نے پسند کیا ہے اور اس کی بات کو بھی پسند کیا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے اسے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی مستقبل کا علم بھی خدا کو ہے اور ماضی کا علم بھی خدا کو ہے. لا یحیطون بہ علما، اور ان کا علم اس پر حاوی نہیں ہے، یعنی خدا کا علم تو حاوی ہے، لوگوں کا علم خدا کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا. وعنت الوجوہ، اور لوگوں کے سر جھک گئے، چہرے جھک گئے خدا حی و قیوم کے سامنے. للحی القیوم، یعنی لوگ جو ہیں وہ ظاہر کے آہستہ آہستہ پسمردگی کا شکار ہوتے ہیں، ان کو ڈیپریسیشن کا، فرسودگی کا سامنا ہے، اور خدا جو ہے وہ حی ہے اور وہ قیوم ہے، سب اس کے سہارے سے قائم ہے، وہ قائم بالذات ہے. وقد خاب من حمل الظلم، اور یقیناً ناکام ہو گیا وہ کہ جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، اور جو عمل صالحہ کو انجام دے جبکہ وہ مؤمن بھی ہو، فلا يخاف ظلما ولا هزما، تو اسے ظلم یا زیادتی کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے اور کسی کمی کا بھی خوف نہیں ہونا چاہیے. یعنی وہ تو پھر خوش ہوگا میدان قیامت میں کہ وہ وقت آ گیا کہ جب مجھے میری محنت کا پھل ملنے والا ہے، رحمت خدا کے ساتھ اضافے کے ساتھ ملنے والا ہے، تو وہ کسی قسم کی زیادتی کا بھی خوف نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی کمی ہوگی، اس کا بھی اسے کوئی خوف نہیں ہوگا کہ جو میں نے کیا تھا اس کو حساب میں نہیں رکھا گیا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اتارا اس قرآن کو عربی زبان کا قرآن بنا کر، یعنی جو لینگویج ہے وہ زبانوں کی ماں عربی زبان ہے کہ جس میں ہم نے اس کو نازل کیا. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں ہم نے طرح طرح سے وعید عذاب کی جو خبریں ہیں ان کو ہم نے طرح طرح سے بیان کیا ہے. پرپس کیا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید یہ لوگ متقی بنے. یعنی اگر متقی بن گئے تو ایک پرمننٹ ڈسپلن ہے کہ جو ان کے باطن میں ان کی سیرت میں ڈیولپ ہو جائے گا. او یحدث لہم ذکرہ، یا کم سے کم اتنا تو ہو کہ ان میں نصیحت کا اثر پیدا ہو جائے. یہ نصیحت کا اثر پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ یہ اگر پیدا ہو جائے تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ آگے پھر تقویٰ بھی ان کے اندر آتا چلا جائے گا. یہ جو ایک مرتبہ انسان چونک کر اٹھ جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے، تو یہ بیداری جو ہے وہ اس نصیحت کا اثر ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان نیند سے اور غفلت سے جاگتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ توجہات کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے اور الٹیمیٹلی صاحب تقویٰ بن جاتا ہے. یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارکہ طہٰ آیت نمبر 114 سے 126 تک. ارشاد پروردگار ہے، فتعال اللہ الملک الحق، اللہ بہت ہی بزرگ اور بلند مرتبہ ہے. الملک وہ بادشاہ ہے، الحق اور برحق بادشاہ ہے. ذہن میں فوراً بادشاہ سے بہت سے بادشاہوں کے ظلم آ جاتے ہیں. پروردگار عالم نے اپنے برحق بادشاہ ہونے کا اعلان فرمایا ہے. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور اے حبیب آپ قرآن کے معاملے میں جلدی نہ کریں قبل اس کے کہ اس کی وحی پوری طرح سے بیان کر دی جائے. یعنی یہاں پر پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو اطمینان دلایا ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے آپ تشویش میں مبتلا نہ ہو، جو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے وہ آپ کے حافظے میں محفوظ رہے گا، آپ اس حوالے سے پریشان نہ ہو. جیسا کہ دوسرے مقام پر بھی آیا کہ انا علینا جمعہ، کہ ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جمع بھی کریں، اس کو پڑھوائیں اور اس کا بیان، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے. سورہ قیامت کے اندر آیت آئے گی. تو یہاں پر بھی پروردگار عالم نے اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے. ظاہر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ہے اس میں امانت داری پیغمبر اکرم کی نمایاں ترین صفت ہے. لہذا پیغمبر اکرم کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ جتنا زیادہ ہو سکے اس کو تکرار کیا جائے. ظاہر کہ ایک مرتبہ شب قدر میں پیغمبر اکرم کے اوپر پورا قرآن نازل کیا جا چکا تھا اور اب اس کے بعد رفتہ رفتہ نازل کیا جا رہا تھا. تو پیغمبر اکرم اس بات کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہونا چاہتے تھے کہ کون سا حصہ ہے کہ جو اس وقت نازل کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر پروردگار عالم نے اطمینان دلایا ہے. اور پھر ساتھ میں یہ کہا گیا کہ وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور اے حبیب کہیے کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. یہاں پر علم میں اضافے کی خواہش خود پیغمبر اکرم کے لیے بھی کی گئی ہے کہ اے حبیب آپ بھی اپنے رب سے اضافہ علم کی مسلسل دعا مانگتے رہیے. کہ اگر سے پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا ہے کہ علم کا معلوم تکن تعلم، جو کچھ آپ کے پاس علم نہیں تھا وہ ہم پہلے ہی آپ کو علم دے چکے، مگر اس کے باوجود کل یوم ہوا فی شان، پروردگار عالم کا تو ہر دن نیا معاملہ ہے اور اس کی شان میں مسلسل اضافہ ہے، اور کون ہے کہ اس لامحدود کی معرفت کا کما حق کو دعویٰ کر سکے. لہذا عبد اور بندہ چاہے وہ کتنا ہی ترقی کر جائے، بہرحال وہ بندہ بندہ ہی ہے، معبود معبود ہی رہے گا. کہ پیغمبر اکرم کو بھی یہ حکم یہاں پر دیا جا رہا ہے, اور جو بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ سفر معرفت میں پیغمبر اکرم سب سے آگے ہیں, مگر پروردگار عالم کی معرفت کا کوئی نقطہ آخر ہو ہی نہیں سکتا. اور جب پیغمبر اکرم سے اضافہ علم کی دعا کا تقاضا کیا جا رہا ہے, دوسرے بندوں کا معاملہ خود بخود روشن ہے. اب اس کے بعد پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر یہاں پر کیا. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ وَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, اور اس کے پہلے آدم سے ہم نے عہد و پیمان لیا تو وہ بھول گئے اور نہیں پایا ہم نے ان میں مضبوط ارادہ. کیا کہنا جناب آدم علیہ السلام کے مرتبے اور منصب کا کہ پروردگار عالم نے جہاں پر استفاع کیا ہے, چنا ہے, تو وہاں پر آدم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا کہ ان اللہ استفا آدم, کہ آدم کو اللہ نے یقیناً چن لیا, مگر اس کے باوجود جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے. تو اس اعتبار سے جناب آدم علیہ السلام کے لیے اگرچہ وہ چیز کی جس کو وہ فالو نہیں کر پائے, اگرچہ حرام کی حد تک نہ ہو, گناہ کی حد تک نہ ہو, مگر ایک چیز ان کی شان کے مطابق بھی نہیں تھی جو ان سے ہوئی, جس کو ترک اولا سے تعبیر کیا جاتا ہے, اور جس کو اس سے پہلے ہم کئی مرتبہ ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ درست ہے کہ وہ جس چیز کا مطالبہ تھا وہ ہو سکتا ہے کہ ایک واجب حکم نہ ہو, مگر ایک ایسا مطالبہ تھا کہ جو ایک اس شخص کے شائع نشان ہونا چاہیے تھا کہ جو اس منصب اور مرتبے پر تھا. مگر جناب آدم علیہ السلام کیونکہ اس کو پوری طریقے سے کوالیفائی نہیں کر پائے, لہذا یہاں پر یہ تعبیر استعمال کی گئی. اب جو اول العزم ہوگا, یعنی آپ غور کیجئے کہ اس کے بعد ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پیغمبر اکرم سے کہا جا رہا ہے فصبر کما صبر اول العزم من الرسل, کہ حبیب آپ کا صبر ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے اول العزم رسولوں کا ہوتا ہے, تو پھر ان کا مرتبہ اور مقام اس سے بہت بالاتر ہوگا. اب یہاں پر اس کی ڈیٹیل دی جا رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کا قضیہ تھا کیا. وَإِسْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, ابا اس نے انکار کیا. وَقُلْنَا, اب یہاں پر اس کو سمرائز کیا جا رہا ہے, پوری تفصیل نہیں بیان کی جا رہی جو دوسرے مقامات پر آ چکی ہے. وَقُلْنَا, تو ہم نے کہا یا آدم, اے آدم, اِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ, یہ تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہاری زوجہ کا بھی دشمن ہے. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى, تو ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم لوگ مشقت میں پڑ جاؤ. ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین ہی پر آنا تھا, جنت میں ہمیشہ رہنا نہیں تھا, مگر جنت سے زمین پر آنے کے جو مدت اور جو موقع پروردگار نے قرار دیا تھا پہلے, جو کہ مشروط تھا, جناب آدم علیہ السلام اس طرح کے اولا کی وجہ سے تھوڑا پری میچیور انہیں جنت سے زمین پر آنا پڑا. تو اس کے نتائج کیا ہونے والے تھے وہ یہاں پر سمجھائے جا رہے ہیں کہ اگر تم اس سے پہلے ہی دنیا میں گئے تو پھر یہ جو ساری سہولتیں جنت میں ہیں وہ تمہیں حاصل نہیں ہو پائیں گی. وہ کیا ہے, ان لکا اللہ تجوع فیہا, تمہارے لیے ہے یہاں پر کہ تمہیں بھوک نہیں لگتی, ولا تارا, اور تمہارے لیے یہاں پر برہنگی نہیں ہے, یعنی تمہیں الگ سے لباس پہننے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی وہ لباس جنت ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا سلام اللہ علیہا اس کی جو بھی کیفیت ہو, مگر وہ وہاں پر ایک فیسلٹی تھی جو اویلیبل تھی. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى, نہ یہاں پر تمہیں پیاس لگتی ہے نہ دھوپ کی تمازت کے تمہیں اثرات بھگتنے پڑتے ہیں. تو بھوک یہاں پر نہیں ہے, پیاس یہاں پر نہیں ہے, لباس الگ سے پہننے کی ضرورت نہیں ہے, جنت کا لباس اس طرح سے ہے کہ اس کے بعد الگ سے لباس کو پہننے کی ضرورت نہیں رہتی, اور نہ ہی یہاں پر سورج کی دھوپ کی تمازت کا احساس ہوتا ہے. وَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ, تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا. قال, اور وسوسہ کیا تھا, یا آدم, اے آدم, هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی, کہ میں تمہیں بتاؤں اس درخت کے بارے میں کہ جو ہمیشگی کا درخت ہے, یعنی اگر اس درخت سے تم نے پھل کھا لیا تو تمہیں بھی ہمیشگی حاصل ہو جائے گی, کبھی بھی مرنے کی نوبت نہیں آئے گی. وملک لا یبلی, اور ایسا اقتدار مل جائے گا جو کبھی بوسیدگی کا شکار نہیں ہوگا. فاکل منہا, تو ان دونوں نے اس سے کھا لیا. وَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا, تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی, لباس جنت اتر گیا. اب ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ شیطان کا جو وسوسہ ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ اسی طرح سے آتا ہے کہ جیسے وہ بہت زیادہ فائدے کی بات بتا رہا ہے یا بہت زیادہ بھلا چاہتا ہے, مگر کیا واقعی وہ بھلا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ دکھاتا سبز باغ ہے مگر اس کے اندر انسان کے لیے نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. اوپر سے نرم جس طرح سے صاف, لیکن اندر زہر ہی زہر بھرا ہوتا ہے. تو اب یہاں پر ہوا کیا اس کا نتیجہ, اکلا منہا, تو ان دونوں نے کھا تو لیا. وبدت لہما سوآتہما, تو پہلی چیز یہ ہوئی کہ ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں, یعنی جو لباس جنت تھا وہ اتر گیا. تو اب ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جو شیطان کے کارندے جو اس دنیا اور کائنات کے اندر شیطان کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں ان کے وسوسوں کا بھی انداز یہی ہوگا کہ وہ آزادی کے نام پر اس طرح سے آوارگی کی ترویج کریں گے کہ لوگوں میں برہنگی عام ہو جائے. وطفے کا یکسفان علیہما من ورق الجنہ. اب ان دونوں نے یہ کیا کہ جنت کے جو پتے ہیں ان پتوں سے ستر پوشی کرنے لگے, اپنی شرمگاہوں کو پرائیویٹ پارٹس کو ڈھانپنے لگے. وَأَسَى آدَمُ رَبَّهُ وَغَوَى. تو آدم نے اپنے رب کی معصیت کی, یعنی ان کی بات کو نہ مانا اور بہک گئے. اب ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جس لیول کی بھی وہ بات تھی مگر اس بات کو مانا تو نہیں, لہذا اگرچہ یہ گناہ نہ بھی ہو مگر ایک ایڈوائز تھی اور بہت اچھی ایڈوائز تھی, جیسے ڈاکٹر کی ایڈوائز ہوتی ہے کہ بھائی اگر یہ کھٹا کھاؤ گے تو گلا خراب ہو جائے گا, دیکھو تمہارا گلا اب تک صحیح ہے, اگر یہ کرو گے تو تمہارا گلا خراب ہو جائے گا, یہ گناہ نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کا اثر تو ظاہر ہوا اور اس کے نتیجے میں وہ گلا خراب ہو گیا, جس کو اصطلاح کے اندر نہیں یہ ارشادی یا حکم ارشادی کہا جاتا ہے, کہ ایک وہ چیز ہے کہ جو اس عنوان سے بیان کی جائے کہ جس میں واجب اور حرام والا پہلو ہو, اور ایک وہ چیز ہے کہ جس کے آفٹر ایفیکٹس کو بیان کر دیا جائے کہ اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا اگرچہ یہ حرام کی حد تک نہیں ہے. تو اب اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے کہ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدہ. پھر اس بعد اللہ نے انہیں عزت دی, ان کی توبہ قبول کی اور انہیں صحیح راستہ دکھلایا. اب ظاہر ہے کہ وہ تفصیل تو لمبی ہے جو سورہ بقرہ وغیرہ میں آئی ہے, یہاں پر تو اس کا خلاصہ کیا جا رہا ہے. اہلہ بیتا منہا جمیعا. تم سب یہاں سے نکلو, خدا نے کہا, سب کے سب, اس میں آدم بھی ہو گئے, حوا بھی ہو گئے اور شیطان بھی ہو گیا, جسے فائنلی یہاں سے نکالا جا رہا تھا. بعضکم لبعض عدوون, تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہے. فاما یاتینکم منی ہدن, تو اب تمہارے پاس اگر میرے پاس سے ہدایت آئے, فمن تبع ہدایا, تو جو میری ہدایت کا اتباع کرے گا, فلا یضل ولا یشقا, تو نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی زحمت اٹھائے گا, یعنی اس کے لیے رفتہ رفتہ آسانی ہوگی اگر وہ میری ہدایت کو فالو کرے گا. ومن اعرض عن ذکری, اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا, فإن له معیشة ضنکا, تو پھر بالکل الٹا معاملہ ہو جائے کہ اس کی زندگی سخت ہوگی. ونحشرہ یوم القیامۃ اعمى, اور اسے ہم قیامت کے دن اندھا بنا کر محشور کریں گے. اب آپ غور کیجئے, بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو دین ہے اس پر عمل کرنے میں پابندی ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں تنگی آ رہی ہے, لیکن یہ سفوکیشن نہیں ہے, اس کے نتیجے میں بالآخر گمراہی سے بھی نجات ہے اور اس کے نتیجے میں بالآخر زحمتوں کا خاتمہ ہے. اور اگر نصیحت خدا, پروردگار کے پیغام, اس کو اگنور کر دیا جائے تو جو زندگی ہے اس کے اندر پھر انسان کے لیے سختی ہی سختی ہے, زندگی میں بھی اور آخرت میں پھر اسے اندھا بنا کر محشور کیا جائے گا. قال, تو وہ کہے گا, رب لما حشرتنی اعمى, کیوں تو نے مجھے اندھا بنا کر محشور کیا, وقت کنت بصیرا, جبکہ پہلے میں صاحب بصیرت تھا, دیکھ سکتا تھا. قال کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها, تو کہا جائے گا, پروردگار کی طرف سے جواب آئے گا کہ اسی طرح تمہارے پاس میری آیتیں میری نشانیاں آتی تھی تو تم اسے اگنور کر دیتے تھے, تم اسے بھلا دیتے تھے. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, تو آج اسی طرح سے تمہیں بھلا دیا گیا ہے اور اسی طرح سے تمہیں بھلا دیا جائے گا, یعنی تم اگر دنیا میں میری نصیحت میرے پیغام پر دھیان دیتے توجہ دیتے تو آج یہ تمہارے ساتھ نہ ہوتا, اس وقت تم نے اپنی آنکھیں میری نشانیوں سے بند کر لی, تو اب اس دنیا کے اندر آنکھیں تم نے بند کی تھی, آخرت میں تمہاری آنکھیں خود بخود بند کر دی جائیں گی. اس کے ساتھ یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارک طٰہٰ آیت نمبر 127 سے آیت نمبر 135 127 سے 135, جس کے ساتھ ہی یہ سورہ بھی مکمل ہو رہا ہے اور 16 پارہ بھی اختتام کو پہنچ رہا ہے. گزشتہ صفحے پر ہم نے دیکھا کہ اختتام پر یہ بحث آئی کہ جو میری یاد سے اعراض کرے اس کے لیے سخت زندگی ہے اور قیامت کے دن اسے اندھا محشور کیا جائے گا. وہ فریاد کرے گا کہ اے پروردگار, مجھے کیوں نابینا محشور کیا گیا ہے جبکہ میں صاحب بصارت تھا, دیکھ سکتا تھا. جواب یہ ملے گا, اسی طرح سے تیرے پاس ہماری آیتیں اور نشانیاں پہنچتی تھیں جن کو تو نے بھلا دیا, تو آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا, یعنی بالکل نظر انداز کر دیا جائے گا. آگے ارشاد ہوتا ہے اس صفحے پر, وَقَذَلِكَ نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات ربہ. اسی طرح سے ہم سزا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو حد سے تجاوز کریں اور ایمان نہ لائیں. اسرفا یعنی جنہوں نے اپنی لمٹس کو کراس کیا, ٹرانسگریس کیا, حد سے تجاوز کیا, اور اس کا نتیجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں پر ایمان سے انکار کیا, تو ان کو بہرحال اسی طریقے سے سزا ملے گی. یعنی ایک بات تو وہی جو آ چکی تھی کہ ان کے لیے زندگی جو ہے بڑی سخت ہوگی معیشت اندر کا. اب یہاں پر ایک اور بات بھی کہی جا رہی ہے جو پچھلی بات کا تتمہ ہی ہے کہ والعذاب الاخرت اشد و ابقا, اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ زیادہ سخت بھی ہے اور پھر باقی رہنے والا بھی ہے. وہ زندگی تو سختی کے ساتھ بہرحال ختم ہو گئی جو دنیا کی زندگی تھی, مگر جو آخرت کا معاملہ ہے اس کا عذاب شدید بھی ہے, زیادہ شدت والا ہے, اس کی انٹینسٹی ہائی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ باقی رہنے والا بھی ہے. اپلم یہد لہم, کیا ان کے لیے ہدایت نہیں ہے اس میں, کم اہلکنا قبلہم من القرون, یعنی کیوں اس بات کی نوبت آنے دیتے ہو کہ آخرت میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے, جب تم دنیا میں ہو تو دنیا میں رہتے ہوئے کیا ان کے لیے اس میں ہدایت نہیں ہے. کم اہلکنا, کتنے ہی ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا, قبلہم جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں, من القرون نسلیں, یمشونا فی مساکنہم, جن کے گھروں کے اندر یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جو گزشتہ قومیں ہلاک ہو گئی تو ان کے جو سامان زندگی تھے وہ بھی یا تو ان کے ساتھ ہلاک ہو گئے, بہت سے ایسے تھے کہ وہ تو ہلاک ہو گئے مگر ان کے نشانات, ان کے گھر وغیرہ موجود ہیں اور بہت سے لوگوں کے استعمال میں بھی ہیں. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سے ایسے نشانات گزشتہ اقوام کے مل جاتے ہیں, ان کے ناموں پر گھر ہوتے ہیں, ان کے ناموں پر بلڈنگیں ہوتی ہیں اور اس کے اندر دوسرے افراد رہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کا ان کے گھروں کے اندر رہنا, جبکہ وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر پہلے کچھ قومیں آباد تھیں, کیا یہ ان کے لیے ہدایت کے لیے کافی سرمایہ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ جس طرح وہ چلے گئے تو بالآخر ان کو بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے, یہاں سے ان کو بھی چلے جانا ہے. تو جب جانا وہاں پر ہے تو وہاں کے لیے انہوں نے کیا انتظام کیا ہے, یہی تو وہ بصارت ہے کہ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک انسان کو حاصل کرنی ہے, کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی تم فراہم کرو گے بالآخر آخرت میں اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. تو پھر پروردگار عالم فرماتا ہے انَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ, اس میں یقیناً نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے. یعنی ایک انسان جانور کی طرح اگر دنیا میں زندگی گزار دے اور اپنا ٹائم پاس کر لے تو صحیح ہے, وقت گزر جائے گا مگر وہ غور نہیں کر پائے گا اور آخرت کے لیے سرمایہ فراہم نہیں کر پائے گا. لیکن اگر اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا تو یہ بات اس کے لیے بالکل روشن ہو جائے گی کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ, کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک, اور اگر ایک قول ایک بات نہ ہوتی تمہارے پروردگار کی طرف سے, لکان لزاما و اجل مسمى, اور ایک مدت مقرر نہ ہوتی تو عذاب لازمی طور پر آ کے رہتا. یعنی اس امت کے بھی اعمال تو ویسے ہی ہیں جیسے اعمال گزشتہ امتوں کے تھے کہ جن کے اوپر ان کے اعمال کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا رہا, مگر خالق نے گویا یہ قول دے دیا کہ ایک تو پروردگار عالم کی طرف سے ایک مدت مقرر ہے اور دوسری بات یہ کہ رحمت للعالمین کی امت پر عذاب استیصال جسے کہا جائے گا کہ بحیثیت مجموعی پوری قوم ہی کو لپیٹ دیا جائے یا ان کی جو اکثریت ہے ان کو اس طرح سے ختم کر دیا جائے کہ جس کا نتیجہ یہ ہو کہ امت کا خاتمہ ہو جائے, یہ چیز پیغمبر اکرم کی امت پر نہیں آئے گی اور اس آخری عذاب کو بہرحال قیامت کے لیے اٹھا رکھا گیا ہے. ہاں یہاں پر انفرادی طور پر کچھ نمونے اس طرح کے آ سکتے ہیں جیسے ابو لہب کے اوپر عذاب نازل ہوا. فاصبر علی ما یقولون, تو اے حبیب صبر کیجیے اس پر کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں. وسبح بحمد ربک, تو اب جو صبر کیجیے ان کے کہنے پر, ان کے کہنے کے انداز بہت سارے ہیں, مجنون بھی کہتے ہیں, شاعر بھی کہتے ہیں, مفتری بھی کہتے ہیں معاذ اللہ, اور اس طرح کی باتیں وہ کہتے رہتے ہیں, مگر آپ اس کے اوپر صبر کیجئے, آپ اسے برداشت کیجئے اور آپ اپنے راہ کو نہ چھوڑیں. وسبح بحمد ربک, اور اپنے رب کے ہم کے ساتھ تسبیح کریں. یہ ہم کے ساتھ تسبیح کرنا ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا, جو مشہور تسبیحات اربعہ ہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود نماز کے اوقات اس کے ذریعے سے سمجھائے جا رہے ہیں. تو اب اس کے اندر جو اوقات بتائے جا رہے ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ قبل طلوع الشمس سے و قبل غروبها، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے. اب سورج طلوع ہونے سے پہلے کون سی نماز ہو سکتی ہے؟ اس سے مراد فجر کی نماز ہے. وقبل غروبها، اور غروب شمس سے پہلے، یعنی اس کے اندر پھر جو دن کی نماز ہے ظہر اور عصر وہ شامل ہو جاتی ہے. ومن آناء اللیل، اور کچھ اوقات میں رات کے. یہ رات کے اوقات سے مراد پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے مراد پھر ایک مرتبہ مغرب اور عشاء کو مراد لیا گیا جو رات کی نمازیں ہیں. وسبح واطراف النهار، اور جو دن کے اطراف ہیں ان میں بھی تسبیح کریں، لعلک ترضی، شاید کہ آپ خوش ہو جائیں. اب یہ جو اطراف النهار ہے اس کے لیے یہ بات کہی گئی کہ شاید اس سے ظہر مراد ہے، یا پھر یہ کہا گیا کہ یہ تفنن تعبیر ہے اور اس طرح کی تکرار کوئی قابل انکار چیز نہیں ہے. یعنی اس سے میر مراد اسی طرح سے جو نماز کے اوقات ہیں اس کے اندر جو ظہر اور عصر کا وقت ہے اس کو تکرار کیا گیا ہے، اور سمجھایا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، اس طریقے سے پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ نماز کو پڑھا جائے. تو اب یہاں پر چاہے یہ نماز کے اوقات مراد ہوں یا محض تسبیح پروردگار کرنے کے لیے اور حمد پروردگار کرنے کے لیے، ایک اور بات ہو، جیسے کہ چھٹے امام کی ایک روایت بھی موجود ہے، مگر سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم کی یاد مسلسل ہوتی رہنی چاہیے. آگے ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور نہ ڈالو اپنی نگاہ اس پر جس سے ہم نے ان میں سے بہت سو کو بہرامند کیا ہے. یعنی اب جو زیب و زینت ہے دنیا کی زندگی کی، وہ تو ہم نے ان لوگوں کو دی ہے، مگر اس کا مقصد کیا ہے؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم ان کا امتحان لیں. اب اگر تم یہی دیکھتے رہو کہ اس دنیا کے اندر مثلا اس کے پاس بہت زیادہ نعمتیں ہیں اور بہت زیادہ دنیا کی آسائشیں ہیں، تو پھر تو اس کے بعد کوئی شخص بھی ایک سیٹسفیکٹری لائف گزار ہی نہیں سکتا. اس لیے یہ دنیا دار جزا نہیں ہے، یہ دنیا دار امتحان ہے. لفظ یہاں پر واضح طور پر ہے، لنفت نوم فی ہے، یہ اس لیے تھا کہ ہم اس کے ذریعے سے ان کا امتحان لینا چاہتے تھے. تو اب اگر کوئی شخص دوسروں کے ہاتھ میں موجود آسائشوں اور دوسروں کے ہاتھ میں موجود آرام اور دوسروں کے اختیار میں موجود دولت اسی کو دیکھتا رہے گا، تو پھر تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ حسد کا بھی شکار ہو سکتا ہے اور دوسری بہت سی اخلاقی خرابیاں بھی اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں. وہ اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے بے شک محنت کرے اور پروردگار عالم سے دعا بھی مانگے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ دوسروں کے ہاتھ میں موجود آسائشوں ہی کی طرف اپنی نظر رکھے گا تو کبھی سیٹسفیکشن حاصل نہیں کر پائے گا. جیسے کہ حدیث کے اندر خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ ہے کہ جو اللہ کی بیوی تسلی سے دلاسہ قبول نہ کرے اس کا دنیا پر غم و غصے سے کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، اور جس کی نگاہ درپے رہے گی اس کی جو دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس کا رنج اور ملال طولانی ہوگا اور اسے سکون نہیں مل سکتا، اور جو اللہ کی نعمت کا تصور صرف سامان عقل و شرب میں رکھتا ہو اس کا علم ناقص ہوگا اور عذاب اس سے قریب ہوگا. بہت خوب تشریح ہے اس حدیث کے اندر اس آیت کی، اور واقعا کتنی پریکٹیکل اور ریلیونٹ بھی ہے. یہ وہی چیز ہے کہ جس کو دوسرے الفاظ میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دعاؤں کے اندر نظر آتا ہے کہ اے پروردگار، جو تو نے میرا حصہ مقرر کیا ہے اس حصے پر مجھے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. قسم کا راضین قانعا، یعنی انسان محنت کرے، کوشش کرے، دعا مانگے، اور پھر اس کے بعد جو نتیجہ نکلے اس نتیجے پر راضی ہو. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ الفقر فخری کہتے تھے، کہ میرا فقر میرے لیے باعث فخر ہے، یعنی میں اپنے پروردگار کی عطا پر راضی ہوں. اس دنیا کے اندر دولت کا آنا نہ آنا یہ کوئی ایسا معیار نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کسی کے مقرب اور پروردگار عالم سے قریب ہونے کو جج کیا جا سکے. آگے ارشاد ہوتا ہے، وقالوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں، لولا یاتینا بآیت من ربہ، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں لاتے یہ ہمارے پاس کوئی نشانی اپنے پروردگار کی طرف سے. کوئی نشانی یعنی جو ان کی فرمائش پر مبنی ہو، ورنہ نشانیاں یعنی معجزات تو رسول برابر پیش کرتے ہی رہتے تھے، اور قرآن خود بہت بڑی نشانی بھی تھی اور معجزہ بھی تھا، مگر یا یہ لوگ تمسخر یعنی مذاق اڑانے کے لیے، یا یہ دھاندلی کے طور پر، کہ بس ہماری فرمائش کے مطابق معجزات دکھائے جاتے رہیں. تو معجزات کا جو فلسفہ ہے وہ پہلے کئی مرتبہ آ چکا ہے کہ فقط و فقط کوئی تماشا دکھانا مقصود نہیں ہے, اس کے ذریعے سے رسول کی رسالت کو اسٹیبلش کرنا مقصود ہے. تو اتنے معجزات دکھائے جا چکے انکلوڈنگ قرآن کہ جس کے بعد سے مزید کسی معجزے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اب معجزے کے ذریعے سے ونس جب رسالت اسٹیبلش ہو گئی تو ہدایت حاصل کرو, جو پیغام ہے اس کو ان سے لو اور اپنی زندگی کو بہتر بناؤ. یہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے اولم تأتهم بینۃ ما فی الصحف الاولی, کیا ان کے پاس کھلا ہوا ثبوت نہیں آ چکا اس کا جو گزشتہ کتابوں میں ہے. یعنی گزشتہ کتابوں کے اندر بھی اس رسول کے آنے کا اعلان موجود ہے اور پھر اس کے بعد معجزات جتنے ضروری تھے وہ دکھائے جا چکے ہیں, تو یہ لوگ اس کے اوپر ایمان کیوں نہیں لاتے. اور جو گزشتہ انبیاء تھے انہوں نے تو بہت سے ایسے معجزات بھی دکھائے تھے جن کا آج کے زمانے میں یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں. جنہوں نے نہیں ایمان لانا تھا وہ گزشتہ انبیاء پر بھی کہاں ایمان لائے, معجزات دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے انکار کر دیا. ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ, اور اگر ہم انہیں ہلاک کر دیتے کسی عذاب سے اس کے پہلے تو وہ کہتے لقالو ربنا, اے ہمارے پروردگار, لولا ارسلتا الینا رسولا, کہ ہماری طرف رسول کو کیوں نہیں بھیجا. پھر وہ یہ سارے جو فرمائشی معجزات کی جو انہوں نے لسٹ لگا رکھی ہے اس سب کو اگنور کر دیتے اور کہتے کہ بس مالک ہمارے پاس رسول آ گیا ہوتا تو بہت کافی تھا, ہم اس کی پیروی کرتے. فنتبع آیاتک من قبل ان نزل ونخزا, اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوتے رسوا ہوتے ہم اس رسول کی پیروی کر لیتے اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا. تو پھر تو وہ کہتے کہ بس کچھ ایسا ہو جاتا کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا کہ یہ اللہ کا رسول ہے, ہم فالو کر لیتے. مگر اب جب رسول آ گیا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو فالو کرے وہ یہ فرمائشی معجزات کے ذریعے سے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. مگر یہاں پر یہ جو نقطہ بہت اہم ہے وہ سمجھنے کا ہے کہ یہ ایسا کہتے تو خدا کو اس سے کیا فرق پڑتا, وہ اگر کہتے تو کہتے رہتے, پروردگار چاہتا تو بس ایسی عذاب نازل کر دیتا. اس سے سمجھ میں آتا ہے, اور جو بہت اہم بات ہے کہ بہت سی دوسری آیتوں کے ساتھ یہ آیت بھی اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ خالق فعل قبی سے جس پر کوئی اعتراض یا اس کی جائز شکایت کر سکے منزہ اور مبرہ, یہی وہ وجود عدل ہے جس کا اعتقاد شیعوں کے اصول دین کے اندر شامل ہے. ٹھنڈے دل سے اس آیت پر بھی من جملہ ان آیتوں کے غور کرنا چاہیے جو ایسی بات بیان کرتی ہے. مثلا سورہ نساء کی وہ بہت مشہور آیت ہے, آیت نمبر 165, رسول مبشرین و منذرین, یہ رسول پیغمبر یہ کیوں ہم نے بھیجے, تاکہ وہ خوشخبری دیں اور ڈرائیں. لئن لا یکون للناس علی اللہ حجہ بعد الرسل, تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے کہ بھئی رسول تو آ چکے تو حجت تمام ہو چکی. یہ حجت کا تمام ہونا ہی وہ عدل ہے کہ جو پروردگار عالم کی شان کے مطابق ہے, اور اگر وہ اس طرح سے اتمام حجت نہ کرے تو معاذ اللہ پھر پروردگار عالم عذاب نہیں دے گا, اس لیے کہ اس کی شان کے خلاف ہو جائے گا. کل احبی کہہ دیجئے کل متربس, کہ ہر ایک انتظار کرنے والا ہے. کل متربس فتربسو, کہ تم بھی منتظر رہو. فستعلمون, تو انکری تم جان لو گے. من اصحاب الصراط السوی و من اهتدى, کہ کون سیدھی راہ والے ہیں اور کون وہ ہیں جنہوں نے صحیح راستہ پا لیا ہے. یعنی انکری تم لوگ اس بات کو جان لو گے, اگرچہ وہ نتیجہ جب ظاہر ہوگا تو ظاہر ہوگا, اور اس کو یہ لوگ دور سمجھتے ہیں اور ہم اس کو بہت قریب سمجھتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ یہ آیت امام منتظر کے انتظار کا سنگ بنیاد ہے, اور جو جماعت اس انتظار کو چھوڑ بیٹھی ہے وہ گویا قرآن کے چیلنج کی شکست تسلیم کرتی ہے, اور نتیجے کے اعتبار سے کفار و مشرکین یا منافقین کی توقع کے پورے ہونے کے قائل ہے جو قرآن کے منشا کے شرعی خلاف ہے. یہ حضرت علامہ سید المقی صاحب کا اس پر تبصرہ تھا جو بہت اہم تبصرہ ہے, اور انصاف کی بات بھی یہ ہے کہ ہر ایک کو انتظار تو ہے ہی, اور وہ انتظار کرنے والے جو کہ دین اسلام کے غلبے سے متعلق انتظار کر رہے ہیں اسی کے لیے امام زمانہ نے تشریف لانا ہے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نازل ہونا ہے. دوسری طرف ایک باطل انتظار ہے جو کفار اور مشرکین کر رہے ہیں کہ کب مسلمانوں کی نسل ختم ہو جائے, کب مومنین جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. اس کے لیے مختلف قسم کی سازشیں جو ہوتی رہتی ہیں, مگر بہرحال منصوبہ پروردگار مکمل ہو کر رہے گا. مکر و مکر اللہ, اللہ خیر الماکرین, کہ وہ اپنی سازشیں کرتے ہیں اور اللہ اپنا جو تدبیر کا انتظام ہے وہ کرتا ہے, اور اللہ سے بہتر کوئی منصوبہ بندی کرنے والا نہیں ہے، اللہ ہی سب سے بیسٹ پلانر ہے. اس کے ساتھ سورہ طہٰ آیت نمبر 135 پر مکمل ہوا اور 16 پارا بھی مکمل ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.